الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم تنتهوا صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق اللہ علی العظیم. پردہ نشین محترمہ میری مائیں اور بہنیں, آج کا باب ہے باب فضل الصلوات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو سب سے بڑی عبادت دی ہے, اس عبادت کا نام ہے نماز. اور اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو عبادت دی تھی وہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو دی ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعت فجر کی پڑھی, اس امت کو فجر کی نماز دے دی. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کی 4 رکعت پڑھی, اللہ نے وہ 4 رکعت اس امت پر فرض کر دی. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے مغرب کی 3 رکعت پڑھی, اللہ نے اس امت پر اس کو کمپالسری کر دیا. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کی نماز پڑھی, یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مغرب کی پڑھی, اور یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے عشاء کی نماز پڑھی. اللہ تعالیٰ نے اس امت پر ان تمام عبادتوں کو فرض کر دیا. اگر ہم دین میں 5 مرتبہ کی نماز پڑھتے ہیں تو گویا ہم سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عبادت کی ہوئی اس عبادت کا حق ہم نے ادا کیا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے اس موضوع سے کہ یہ رجب کا مہینہ ہے. جمہور مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اللہ پاک نے نماز کا تحفہ جو ہے وہ رجب کے مہینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج میں عطا فرمایا. میری محترمہ مائیں اور بہنیں, آپ سنتی ہوگی سمجھتی ہوگی کہ نماز آسمان پر ملی ہے, روزہ تو جبریل علیہ السلام زمین پر لے کر آئے حکم کو, روزے کے حکم کو, زکوٰۃ کے حکم کو, حج کے حکم کو, نماز کے لیے آسمان میں کیوں بلایا؟ نماز دینے کے لیے آسمان میں کیوں بلایا؟ ایک ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے, روزہ بھی تو سب سے بڑی عبادت ہے, روزے کے لیے بلاتے اللہ پاک. اسی لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, حدیث قدسی ہے, کہ روزہ جو ہے الصوم لی وانا اجزی بھی, روزہ تو اللہ فرماتے میرے لیے ہے اور میں ڈائریکٹلی اس کا ثواب دوں گا. نماز کے لیے تو یہ بات نہیں بیان کی ہے, نماز کے لیے تو فرشتہ لکھتا ہے پڑھی کہ نہیں پڑھی کتنا ثواب, زکات کے لیے بھی حج کے لیے بھی فرشتہ لکھتا ہے. یہ کیا ہے کہ روزہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں الصوم لی وانا اجزی بھی,
ایک روایت میں ہے وہ اجزا بھی میں اللہ اس کا بدلہ ہوں، اللہ کی ذات ہی اس کا بدلہ ہے، گویا قیامت میں اللہ اسے کہیں گے جو چاہے مانگ لے. دوسری بات یہ ہے، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ روزے کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا بدلہ دوں گا، اللہ کی ذات کی کوئی انتہا نہیں ہے تو اس کا ڈائریکٹلی ثواب دینے کی بھی کوئی اینڈ نہیں ہے، تو روزے کا ثواب تو بہت زیادہ ہو گیا. ایسا تو ہے نہیں اللہ اتنی بڑی ذات اور گن کر دس ثواب دے گئے، 20 ثواب دے گئے، تو روزے کے لیے کیوں نہیں بلایا، نماز کے لیے کیوں بلایا؟ ایک سوال ذہن میں آتا ہے، the question arises in my mind, in your mind, why Allah تبارک و تعالی is calling to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم to the arsh, to the throne of Allah تعالی to give us the gift of the namaz, why not fasting, کیوں نہیں؟ ایک جواب تو یہ ہے کہ روزہ سال میں ایک مرتبہ ہے، زکات ونس ایئر، حج ونس اے لائف ہے، لیکن نماز 5 ٹائم ڈیلی ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نماز زیادہ محبوب ہے کہ یہ 5 وقت میرے سامنے آ کر جھکتا ہے، اور روزے میں چونکہ یہ بھوکا پیاسا رہتا ہے اور ساتھ ساتھ میں جس طرح اللہ تعالیٰ کو کھانے کی ضرورت نہیں، پینے کی ضرورت نہیں، بیوی کی ضرورت نہیں، اللہ کی صفت میں سے ایک لٹل بچ صفت یہ اختیار کرتا ہے کہ 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے نہیں کھاتا ہے، نہیں پیتا ہے، نہیں بیوی کے پاس جاتا ہے، جو صفت اللہ کی اس کے مشابہت اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کو ڈائریکٹلی اپنا ثواب دیں گے. لیکن نماز 5 مرتبہ جب یہ سجدے میں جاتا ہے گویا اپنی پیشانی اللہ کے قدموں کے اوپر جھکا دیتا ہے، اس لیے اللہ فرماتے آؤ میرے سامنے میں تمہیں 5 وقت کی نماز دیتا ہوں. لیکن قربان جاؤ، شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے تفسیر عثمانی لکھی ہے، مسلم شریف کی شرح، فتح الملہم، ختم آخری کچھ جلدیں لکھی ہے عربی میں، فرماتے ہیں اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بلایا، معراج میں بلایا کیوں؟ اس لیے کہ طائف کے میدان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا گیا، اتنا مارا گیا، they hurt him so much and so much کہ ایک آدمی نے دانا ہاتھ پکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک دشمن نے، دوسرے نے لیفٹ ہینڈ پکڑا، تیسرے نے آ کر کے کمر شولڈر پر ہاتھ رکھا، بوتھ شولڈر، اور پیچھے سے اپنے گھٹنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر مارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ کے بل زمین پر گر گئے، اور پھر چاروں طرف سے پتھر مارتے تھے، کبھی پیر میں، کبھی بدن پر، پورے بدن سے خون نکلتا تھا، خالی پیر سے نہیں، واز بلیڈنگ فرام دا فل باڈی، کہ ان کا پورے کپڑے خون میں لہو لوہان ہو چکے تھے، اور آپ کے ساتھ ایک ہی آدمی اور کوئی نہیں، گویا آپ کو تسلی دینے والا کوئی نہیں تھا، چونکہ ابا کا بھی تو انتقال ہو چکا تھا، امی کا انتقال، چچا کا انتقال ہو چکا تھا، اور ابو طالب کا بھی انتقال ہو چکا، کوئی نہیں تھا، اسی لیے تو آپ کو طائف سے واپسی میں مکہ والوں نے کہا مکہ بھی نہیں آ سکتے، ایک کافر نے اپنی پناہ میں ان کو آنے کے لیے کہا، لیکن پھر بھی ظلم باقی رہا، اتنا مارا گیا، اتنا مارا، they hurt him so much, they hit him so much that his full body was full of blood. مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج کل لوگ لکھتے ہیں کہ آپ کی جوٹیاں خون سے بھر گئی تھی، اگر کپڑے ہٹاتے تو معلوم ہوتا کہ جیسے ہم لوگ پانی سے غسل کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائک ہی واز ہی باتھ لائک ان دا بلڈ، اتنا مارا گیا، اتنا مارا، آپ چل نہیں سکتے تھے تو آپ کو کھڑا کرتے اور فوس کرتے چلو، پھر پتھر مارتے تھے، پھر چلاتے تھے, پھر پتھر مارتے تھے. تو آپ کو تسلی دینے والا, آپ کو سکون دینے کے لیے کوئی اچھے کلمات کہنے والا نہیں تھا. تو اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ, میرے نبی کو دلاسا اور تسلی دینے والا کوئی نہیں ہے, میرے نبی کو میرے پاس لے آؤ, میں اللہ اس کو تسلی دیتا ہوں. اس لیے اللہ پاک نے محبوب کو اپنے پاس بلایا. جب اپنے پاس بلا لیا, اپنے پاس بلا لیا, اور پھر زیارت ہو گئی. کیسی بھی زیارت, عجیب. سارے انبیاء کی زیارت زمین کی, اور میرے محبوب کی زیارت آسمان نہیں, آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا, اور سدرۃ المنتہا کے اوپر جنت الفردوس, اور اس کے اوپر عرش ہے. گویا جنت الفردوس از اے فائنل جنت فرام دا جنت فرام دا گارڈنس آف فائنل. اس کا جو روپ ہے اس کے اوپر عرش ہے. گویا روپ یہ ترون آف اللہ ہے. اتنا کلوز اندہا جنت المعوا. اور عجیب بات, جہاں کوئی نہیں, لی مع اللہ وقت, حدیث کے الفاظ ہے کہ میں اللہ کے ساتھ تھا, ولا ملک, وہاں پر کوئی فرشتہ نہیں, کوئی انسان نہیں, کوئی نبی نہیں پہنچا, میں اور اللہ دو تھے, کوئی نہیں. کتنے کلوز تھے اللہ سے. ابن کثیر تو فرماتے اللہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ہزاروں, 25,000 سے زیادہ گفتگو ہوئی, بات چیت ہوئی. اور کیا کیا ہوئی ہوگی اللہ ہی جانتا ہے. اتنا کلوز ہو گئے اللہ سے, اتنا تسلی دینے کے لیے ان کو اتنا قریب بلایا. جب واپس آنے لگے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے فرمایا کہ اللہ, میں نبی نے تو تمہاری زیارت کر لی, میری امت تمہاری زیارت کیسے کرے گی؟ یہ سوال تھا. گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ساتو آسمان اور جنت کے اندر میں بھی یاد کیا ہے, عرش کے پاس بھی یاد کیا ہے. میں دو نکتے بیان کرتا ہوں پھر آگے چلتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب اللہ کے پاس گیا تو اللہ نے مجھے پوچھا کہ نبی میرے لیے کیا تحفہ لے کر آئے ہو؟ کیا تحفہ لے کر آئے؟ سو میں نے کہا میں تمہارے لیے تحفے تو بادشاہ لوگ ہمارا تحفہ کیا قبول کریں گے, یہ تو بادشاہوں کا بادشاہ کمال آدمین ہے, اس کو کیا ضرورت ہے تحفے کی. لیکن اللہ, میں تمہارے لیے تین تحفے لے کر آیا ہوں جس کو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں, چاہے وہ نماز فرض ہو, نفل ہو, واجب ہو یا سنت ہو, یا عید کی ہو یا صلاۃ الحاجت ہو یا صلاۃ التوبہ ہو, تہجد ہو, اشراق ہو, چاشت ہو. اور کون سا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ تین تحفہ لے کر آیا ہوں. کیا مطلب ہے اس کا؟ التحیات کا معنی اللہ, میری جتنی بھی زبان سے جو بھی میں نے ذکر و عبادت کی ہے وہ تیرے لیے. التحیات للہ, سب اللہ کے لیے, کسی اور کے لیے نہیں. ہماری زبان لوگوں کے لیے تو بڑی پریز کرتی ہے, تعریف کرتی ہے, اللہ کے لیے نہیں. یہاں اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ میری زبانی تعریف سب تیرے لیے اور کسی کے لیے نہیں, اس لیے کہ تعریف کے لائق تو اللہ ہے. پھر آگے کہا والصلوات, صلوات جتنی بدن کی عبادت ہے سر سے لے کر پیر تک, للہ, وہ سب کے سب اللہ کے لیے ہے والصلوات. اور پھر آگے کہا والطیبات, طیبات قرآن میں حلال مال کو طیبات کہا ہے, فرمایا میری ساری مالی عبادت جہاں کہیں میں خرچ کروں للہ، زبان کی بھی، بدن کی بھی، اور مال، باقی کون سی رہے، تین ہی تو عبادت ہے، سب تجھے تیرے لیے لے کر آیا ہوں. اللہ نے کہا جب تم میرے لیے تین عبادتیں لے کر آئے ہو تو میں تمہیں تین انعام دوں گا. تین انعام نہیں چار دوں گا، چار نہیں پانچ دوں گا، پانچ نہیں چھ دوں گا، اس لیے کہ تو تیری شان کے مطابق لے کر آئے ہو، میں اپنی شان کے مطابق دوں گا. کون کون سے؟ سب سے پہلا فرمایا تیری زبانی عبادت میرے لیے ہے، تو السلام علیک ایہا النبی، میری سلامتی والی دعا بھی تیرے لیے ہے. اے میرے نبی السلام علیک ایہا النبی. فرمایا تو نماز پڑھتا ہے، ساری بدنی عبادت میرے لیے کرتا ہے، تو سن لے ورحمت اللہ، ہر وقت تجھ پر اللہ کی رحمت ہوتی رہے گی. معلوم ہوتا ہے کہ بدنی عبادت پر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہے، ذکر کرنے والوں پر اللہ سے طرف سے سلامتی اترتی ہے، پیس اس کے اوپر سکون نازل ہوتا ہے. فرمایا آگے چل کر وبرکات، اللہ اکبر، الفاظ بھی دیکھو، السلام علیک، یہ بالکل سنگولر ہے، پلورل نہیں ہے، تم پر سلام ہو. ورحمت اللہ سنگولر ہے، واحد ہے، منفرد ہے، پلورل نہیں ہے، نو پلورل. وبرکات، برکتن کا پلورل، برکتن سنگولر ہے، برکات ایک برکت نہیں، بہت ساری برکت. کیا مطلب؟ تیری مالی عبادت بھی میرے لیے ہے، تو تو ایک خرچ کرے گا تو میں ایک پر دس. اللہ کے نبی نے کہا زد، اور زیادہ کر. فرمایا دس، فرمایا اور زیادہ کر، فرمایا سبا میں آ سات سو، فرمایا اور زیادہ کر، فرمایا بغیر حساب اتنی برکتیں دوں گا، برکات نان سٹاپ. اس لیے جمع کا سیدھا برکات، جو بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، اللہ ایک برکت نہیں بہت ساری برکت دے گا. برکتیں کیسے ہوگی؟ آگے چل کر بچہ بیمار ہونے والا ہے، مال کو اسپینڈ کرنے سے بچے کی بیماری ختم ہو جائے گی. آگے چل کر گھر میں اور مصیبت آنے والی ہے، دوسری اس کی وجہ سے دوسری برکت آئی کہ وہ مصیبت ختم ہو گئی. ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، مال خرچ کیا، وہ مصیبت بھی ختم. گویا کہ بہت ساری برکتیں اللہ جمع کر دیتا ہے کہ انسان کو اندازہ تک نہیں ہوتا، اندازہ تک نہیں ہوتا. لیکن پھر سوال ہوتا ہے، تین تحفے، تین کا جواب مل گیا، پھر آگے چوتھا تحفہ. فرمایا اللہ تو نے میرا حصہ تو دے دیا، یو ہیو گیون می مائی شیئر، لیکن وہ کہاں ہے میرے بلال کا شیئر، جس نے مدینہ کی گلیوں میں ان کو کھینچا گیا رسیاں باندھ کر کے، گرم گرم پتھر پر لٹایا گیا، میرے بلال کا شیئر کدھر ہے؟ میرے ابوبکر صدیق کا شیئر کدھر ہے؟ عمر فاروق جس کو کعبہ کا غلاف پکڑ کر میں نے مانگا، اس کا شہر کدھر ہے؟ جی عثمان غنی ذی النورین کا شہر کدھر ہے؟ علی المرتضی حیدر کرار کا شہر کدھر ہے؟ ابو فقیہ جس کی پسلیاں کاٹی گئی تھی، اس کی بونز کو کاٹا گیا تھا اللہ تیرے راستے میں، اس کا شہر کدھر ہے؟ ابو حنیفہ کا شہر کدھر ہے؟ امام شافعی کا شہر کدھر ہے؟ احمد بن حنبل کا کدھر ہے؟ جی مالک کا کدھر ہے؟ اولیاء اللہ کا کدھر ہے؟ بڑے بڑے نیک اور صالحین کا کدھر ہے؟ پر میں گھبراؤ نہیں، تو تین لایا ہے، میں چوٹھا بھی دیتا ہوں. والا عباد اللہ الصالحین، سارے نیک بندوں پر اللہ کا سلام بھی، اللہ کی رحمتیں بھی، اور اللہ کی برکتیں بھی ہے. چاہے وہ یورپ میں رہتا ہو، چاہے وہ انڈیا میں رہتا ہو، چاہے وہ مکہ المکرمہ میں رہتا ہو، دنیا میں جہاں کہیں، والا عباد اللہ الصالحین. اور مزید بات بتاؤں، یہاں فجر کی نماز ہے تو کہیں ظہر کی ہوگی، کہیں عصر کی ہوگی، کہیں مغرب کی ہوگی، کہیں عشاء کی ہوگی، ہر جگہ میں لوگ کہہ رہے ہیں والا عباد اللہ الصالحین، والا عباد اللہ الصالحین، گویا ہر وقت دنیا کے نیک لوگوں پر اللہ کی سلامتی کی دعائیں ساری دنیا کر رہی ہے، رحمت کی دعائیں ساری دنیا کر رہی ہے، برکت کی دعائیں ساری دنیا کر رہی ہے. نقطہ بھی ذہن میں آیا، عجیب، گویا ایسی عبادت دے دی ہے کہ دعائیں دعا ہے سارے نیک لوگوں کے لیے، جو اللہ کا بن جاتا ہے نیک لوگوں کی دعا اس کو مل جاتی ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے وہ نیک لوگوں کی دعا سے بھی محروم ہو جاتا ہے. یہ بات، تحفہ تو دے دیا، چار ہو گئے، پانچواں فرمایا جتنے فرشتے موجود ہیں اللہ نے اعلان کر دیا، سارے فرشتے گواہ رہو کہ اللہ نے مجھے تین تحفے اور چوٹا بھی دیا ہے. سارے فرشتے بول اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ. ہو گیا نا پوری تحیات پوری ہو گئی. اب سوال ہوتا ہے جب واشہد ان محمدا عبدہ کا لفظ آئے تو فرشتے چونک گئے کہ اتنے بڑے نبی کو ہم بندہ کیسے کہیں. فرمایا ہم نے کہاں کہا کہ ان کو عبدن کہو، ہم نے کہا عبدہ اس کا بندہ، اللہ کا بندہ، میرا بندہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عبدن چیز ہے وہ عبدہ، عبدن اور چیز ہے، عبدہ اور چیز ہے. جو عبدن ہوتا ہے وہ اللہ کا انتظار کرتا ہے، اور جو عبدہ ہوتا ہے اللہ اس کا انتظار کرتا ہے. یہ فرق ہے، اس کا بندہ عبدہ و رسول. چار انعام ملے اس امت کو ہر نماز کے اندر، اور پانچواں انعام سورہ فاتحہ لے کر جاؤ جو کسی امت کو دی ہے، اور چھٹا انعام سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں لے کر جاؤ. جو اس کو پڑھے گا اس کی ہر آیت میں اللہ کہے گا لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، مانگ کیا مانگتا ہے. ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا، اللہ کے لبیک میں حاضر. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، لبیک یا عبدی میں حاضر ہوں. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، لبیک میں حاضر ہوں. واعف عنا، لبیک میں حاضر ہوں. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا، ہر وقت اللہ کہہ رہے ہیں میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، بول کیا وقت ہے تیری دعا. بخاری شریف میں ہے کہ یہ دعا بہت زبردست دعا ہے. حضرت عمر فرماتے جس کو پڑھے بغیر سو جائے وہ پاگل ہے. آخری دعا ہے جو پڑھے بغیر سو جائے وہ پاگل ہے. اتنی بڑی دعا ہے جو اللہ نے اس امت کو دی ہے معراج میں. فرمایا جو یہ دو آیت پڑھ لیتا ہے اللہ اس کی شیاطین سے، سحر سے، ہر برائی سے اس کی حفاظت کر لیتا ہے. بخاری شریف. چھ تحفے دیے، بڑے بڑے تحفے، اور بھی کہاں دیے، جنت میں. ایک بات اور ذہن میں آئی، لوگ کہتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں حیات نہیں ہے، زندہ نہیں ہے. ان کے لیے میں بتاؤں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب جنت میں پہنچا جی تو میرے آگے آگے چلنے کی آواز آ رہی تھی. میں نے پوچھا جبرائیل سے یہ کون ہے، واپسی میں پوچھا کہ میرے آگے آگے آواز کون تھے. فرمایا مکہ میں بلال چلتا ہے زمین پر، اس کی آواز آتی ہے جنت میں آسمان پر. بلال تو مکہ مکرمہ میں چل رہا ہے لیکن اس کی چلنے کی آہت کہاں پر آتی ہے، جنت میں آسمان پر، آسمان پر نبی کے آگے آگے. یہ بات تو ذہن میں آئی. پھر اللہ کے نبی نے واپس آ کر بلال سے پوچھا کون سی عبادت کرتا ہے، چلتا ہے زمین پر آواز آتی ہے آسمان پر، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا میں جب بھی وضو کرتا ہوں، مسجد میں جاتا ہوں تو دو رکعت نماز پڑھتا ہوں، یہ پابندی کرتا ہوں. اس کی برکت سے اللہ نے دیکھو کتنا بڑا درجہ دیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. لیکن مجھے اس پر ایک بات بتلانی ہے.
حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب معراج میں گیا تو میں نے قلم کے چلنے کی آواز سنی. اب میں اگر یہاں پین لے کر یہاں لکھوں گا تو آپ کو آواز سنائی نہیں دے گی, میں یوں بھی لکھوں آپ کو آواز نہیں آئے گی, لیکن جنت کے اندر جو نون والقلم وہ پین ہے اس سے جو لکھا جاتا تھا لوہے محفوظ میں اس کے چلنے کی آواز, پین کے لکھنے کی آواز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی. معلوم ہوتا ہے جو بھی جنت میں جاتا ہے اس کے سننے کی طاقت بڑھ جاتی ہے کہ وہ قلم چلنے کی آواز بھی سن لیتا ہے.
میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو سمجھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, مسلم شریف کی حدیث ہے بخاری شریف کی, ما بین منبری ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, میرے قبر اور منبر کے درمیان کا حصہ جنت کا ٹکڑا ہے.
کیا کہہ رہا ہوں؟
جنت کا, گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں جنت میں سوئے ہیں اور سلام پڑھنے والا بھی جنت میں کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہے. ارے نہیں باہر پڑھ رہا ہے چلو, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں سوئے ہیں, جب وہاں جا کر قلم کی آواز سن سکتے ہیں جنت میں سونے والا آواز تمہاری کیوں نہیں سن سکتا؟ بات سن رہا ہے؟ تو میں کہہ رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو کیا کہا؟ اللہ میری امت کی زیارت کیسے ہوگی, کیسے ہوگی؟ فرمایا جاؤ تمہاری امت کے لیے 50 نماز لے کر جاؤ, 50 نماز اس کو لے کر جاؤ. اور پھر فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہاری امت, میری امت جب نماز پڑھے گی تو الصلاۃ معراج المومنین, نماز میرے مومنین کی معراج ہے, اس لیے کہ نماز میں اللہ سامنے ہوتا ہے, یہ سجدہ کرتا ہے اللہ کے پیر پر, قدموں پر سجدہ کرتا ہے. اتنا بڑا تحفہ اللہ پاک نے اس امت کو دیا. اب جب واپس آ رہے ہیں, واپس آ رہے ہیں, اب کہاں پر آئے؟ عرش سے نیچے, جنت سے نیچے, سدرۃ المنتہا سے نیچے, جی اب آئے ساتویں آسمان پر, وہاں پر تو بیٹھے ہوئے تھے ابراہیم علیہ السلام, چھٹے پر تھے موسیٰ علیہ السلام, پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام, پھر ادریس علیہ السلام, ہارون علیہ السلام, حضرت عیسیٰ, یحییٰ علیہ السلام, پھر آدم علیہ السلام, نیچے آتے ہوئے اوپر جاتے ہوئے سیم آدم علیہ السلام, عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام, ادریس علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, ہارون علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام. ساتویں آسمان پر آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سلام کیا, وہاں پر تو بیٹھے ہوئے تھے کون؟ بیت المعمور, جیسے ہمارا مکہ مکرمہ میں قبلہ ہے نا, کعبہ ہے نا, وہاں پر بھی ایک کعبہ ہے, اس کو کہتے, اس کو بیت اللہ کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں بیت المعمور. ایک دم ایسا ہے جیسے یہ کعبہ ہے اس کے اوپر بیت المعمور ہے, کہ وہاں سے پتھر ڈالے تو سیدھا کعبہ کی چھت پر آ کر گرے, اتنا سیدھا ہے جو ساتویں آسمان پر ہے, اس کو بیت المعمور کہتے ہیں. وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں, ایک فرشتے نے ایک بار طواف کر لیا پھر کبھی اس کی باری نہیں آتی, کتنے فرشتے اللہ پاک نے پیدا کیے ہیں. اب کئی ہزار فرشتے تو جہنم کو لے کر آئیں گے میدان محشر میں, کروڑوں ملینوں جہنم کو اٹھا کر لائیں گے. وہ حدیث میں آتا ہے نا, جہنم اپنے جیسے جیسے اونٹ کا منہ ہوتا ہے نا, ایسے وہ ایسا کھینچ لے گی لوگوں کو, کھا جائے گی, میدان محشر سے شروع ہو جائے گا. جہنم تو بھی دور ہے لیکن یہ اس کو لایا جائے گا لگام باندھ کر کے, یہ مسلم شریف کی حدیث ہے, ملینوں فرشتے اس کو کھینچ کر لائیں گے جہنم کو, ایسی خطرناک آگ اس کا. اب اس کی دیوار کے پاس بیٹھنے والے ابراہیم خلیل اللہ, ابراہیم خلیل اللہ کی سلام عرض کیا, سلام کیا, فرمایا کیا تحفہ ملا؟ کہا 50 نمازیں ملی.
اچھا.
کہا جاؤ تمہاری امت کو میرا سلام کہنا, یہ معراج میں ابراہیم علیہ السلام نے سلام بھیجوایا تھا, اور کہنا جنت خالی ہے, جنت میں کوئی درخت نہیں ہے, ایپل کھانا ہو, بنانا کھانا ہو, گریپس کھانا ہو, فروٹس کھانا ہو تو دنیا میں سبحان اللہ پڑھو, الحمدللہ پڑھو, اللہ اکبر پڑھو, لا الہ الا اللہ پڑھو, لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو. جیسے جیسے پڑھتے جاؤ گے, ایک سبحان اللہ کہو گے درخت اگے گا, الحمدللہ کہو گے دوسرا درخت, وہ جتنا ذکر کرو گے جنت میں تمہارے لیے درخت اگتے چلے جائیں گے, اور جس نے کچھ نہیں کیا اس کا میدان خالی ہوگا. یہ میسج دیا ابراہیم علیہ السلام نے. اسی لیے ہر فرض نماز کے بعد 33 ٹائم سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, and 34 ٹائم اللہ اکبر, اور 33 ٹائم لا الہ الا اللہ ہے. یہ ذکر ہر نماز کے بعد دیا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فرمایا جو اس کو پڑھو, کثرت سے پڑھو ہر نماز کے بعد. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, کوئی وظیفہ بتا دو, کوئی وظیفہ بتا دو, کوئی وظیفہ بتا دو, فرض نماز نہیں پڑھتے. وظیفے میں نمبر 1, لیکن فرض نماز میں 0. فرض نماز فجر کی نہیں پڑھیں گے, لیکن اٹھ کر وظیفہ چالو کر دیں گے, پورا دن 10 بھی پڑھیں گے, لیکن فرض نماز, کوئی وظیفے کا اللہ سوال نہیں کرے گا, فرض نماز کا سوال ہوگا. ہاں, فرض نماز میں کمی ہوگی تو وظیفوں سے, نوافلوں سے پوری کر دی جائے گی, لیکن اگر فرض نماز ہی نہیں پڑھی تو پورا کرنے کا سوال ہی کہاں. دنیا کے پیسوں کے لیے وظیفے ہم کریں گے, لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز نہیں پڑھیں گے. حالانکہ میرے نبی علیہ السلام فرماتے, ترمذی شریف کی حدیث ہے, میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اللہ تیرے نبی نے ہمیں کیا نہیں بتایا, سب کچھ بتا دیا. فرمایا اگر تم 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو, 10 مرتبہ الحمدللہ پڑھو, اور 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو, اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ بھی اللہ کے لیے کیا تو نے, یہ بھی اللہ کے لیے کیا تو نے, یہ بھی اللہ کے لیے کیا تو نے, یہ تینوں اللہ کے لیے. تو بندہ کہتا میرے لیے کیا ہے؟ فرمایا تو اللہ مغفر لی بول 10 مرتبہ, میں تیری مغفرت کر دوں گا. گویا اس ذکر کے بعد جو دعا کی جاتی ہے دعا قبول ہو جاتی ہے. میں اگر اچھی طرح سنت کے مطابق وضو کروں اور وضو کر کے مسجد میں جاؤں, یا اپنے گھر میں مصلی پر کھڑا ہو کر یا کھڑی ہو کر فجر کی سنت اور فرض نماز, ظہر کی سنت, ظہر کی فرض نماز پڑھوں خشوع اور خضوع کے ساتھ اچھی طرح, اور یاد رکھو خشوع خضوع پیدا ہوگا اچھے وضو سے, وضو کیا سنت کے مطابق. لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں باتھ روم میں تو دعا نہیں پڑھ سکتے, بھائی پڑھ کر اندر جا, وضو تو کرنا ہی ہے نا, وضو تو کرنا ہی ہے. میں گھر سے نکلوں مسجد میں آنے کے لیے تو مجھے پتا ہے میں مسجد میں کیوں جا رہا ہوں, مسجد میں کیوں جا رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ بھائی میں عصر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں, تو میری نیت تو ہے ہی. اب مستقل مجھے آ کر کہنا میں عصر کی نماز پڑھتا ہوں اس امام پہ کے پیچھے 4 رکعت, منہ میرا قبلے کی طرف, کوئی ضروری نہیں. نیت اس کی ہے, آیا ہی نماز پڑھنے کے لیے ہے تو اس کی نیت ہی ہے. ہاں اگر اور کوئی کام کے لیے مسجد کا کوئی چیز بنانے کے لیے تو الگ مسئلہ ہے, لیکن میں نکلا گھر سے وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے تو مجھے پتا ہے میں کہاں جا رہا ہوں. میں مارکیٹ میں جاؤں مجھے پتا ہے کہ میں مارکیٹ جا رہا ہوں, میں کہیں دکان میں جاؤں مجھے پتا ہے کہ بی بی نے کہا کچھ لینے تو فلاں چیز لینے کے لیے جانا, مجھے پتا ہے. مسجد میں جا رہا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ مسجد میں کیوں جا رہا ہوں. تو اچھی طرح وضو کر کے مسجد میں آئے یا اپنے مصلی پر جائیں, اور اس کے بعد نماز سے پہلے آپ 7 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پر لے 7 ٹائم. یہ مولانا ابراہیم الحق صاحب بردوئی فرماتے ہیں کہ تجربہ کر کے دیکھو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو نماز سے پہلے 7 بار, نماز میں وسوسے نہیں آئیں گے. اور دوسری ایک دعا ترمذی شریف کی حدیث ہے, اعوذ باللہ العظیم, و ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے ذہن میں نہیں آ رہی ہے, میں ہر وقت تو اس کو پڑھا کرتا ہوں لیکن ذہن سے نکل گئی, وہ ہر وقت ابھی آ جائے گی ذہن میں, انشاءاللہ بتاتا ہوں میں. اعوذ باللہ العظیم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم, اعوذ باللہ العظیم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. حدیث میں ہے کہ شیطان نے قسم کھائی ہے جو اس کو پڑھے گا میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا. شیطان نے خود قسم کی. تو حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, میری گھر کی بات نہیں ہے. اگر جو پڑھ کر سو گیا, پڑھ کر اس کو نماز پڑھے گا, شیطان نہیں آئے گا اس کے پاس. اعوذ باللہ العظیم وبوجهه الكریم وسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم. چار لفظ ہیں. اعوذ باللہ العظیم وبوجهه الكریم وسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم. چار سینٹنس ہے, فور سینٹنس ہے جی. تو بہت آسان ہے, اس کو اگر کوئی تین بار پڑھ لے نماز سے پہلے تو نماز میں وسوسہ ہی نہیں آئے گا. خیر, تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کہا, بس میسج دے دیا سلام کہنا اور کہنا یہ تیسرا کلمہ پڑھے. آگے ساتویں چھٹے آسمان پر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا لے کر آئے؟ فرمایا نماز کا تحفہ لے کر آیا. میری امت تین نہیں پڑھتی, پانچ نہیں پڑھتی, تیری پچاس پڑے گی. یہ تو ذہن تھا موسیٰ علیہ السلام کا, ان کو پتا ہے آج پانچ ہم نہیں پڑھتے, پچاس پڑھنے والے تھے. پانچ نہیں پڑھتے ہیں اور جو پڑھتے ہیں وہ بھی ویسے ہی اپ اینڈ ڈاؤن, کس دی گراؤنڈ, رن ٹو ٹاؤن, ارن ٹو پاؤنڈ والی نماز ہوتی ہے. وہ کہاں پر پچاس پڑھنے والا ہے, کہاں پر پڑھے گا؟ اندازہ کرو, یہ تو کمال کا کام کر دیا موسیٰ علیہ السلام. تم جاؤ, پھر جاؤ, پھر جاؤ, پھر جاؤ, پھر جاؤ. سوال ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو اس امت کے دادا ہے. وتبع ملت ابراہیم حنیفہ. موسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کے نبی ہے, ہمارے تو ہے نہیں, وہ تو بنی اسرائیل کے نبی, ہم بلیو کرتے نبی تھے. لیکن اس امت کے نبی تو جس کا ہم فالو کرے ابراہیم علیہ السلام ہے, نہ کہ موسیٰ علیہ السلام. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیوں وصیت نہیں کی, کیوں اس طرح کم نہیں کروایا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیوں کم کروایا؟ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ چاہیے تو تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے. علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ ابراہیم کا لقب خلیل اللہ اور موسیٰ کا لقب کلیم اللہ, اور خلیل کے معنی دوست, اور دوست اللہ کا دوست ہے. تو اللہ نے جو دیا ہے برابر ہے, دوست دوست کی بات میں کمی زیادتی کرتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. لیکن کلیم اللہ بولنے والا ہے, رہا نہیں گیا. چونکہ انہوں نے دعا کی تھی, اللہ مجھے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما, مجھے نبی نہیں بننا ہے, ان کی امت میں نبی بننا, امت ہی بننا ہے. تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول اس طرح کیا ہے کہ چلو تم ان کی امت میں تو پیدا نہیں ہوتے, عیسیٰ علیہ السلام تو امت ہی بن کر آئیں گے. انہوں نے بھی دعا کی تھی, ان کی دعا تو قبول ہو گئی, وہ تو امت ہی بن کر آئیں گے. لیکن نبی موسیٰ نہیں آ سکتے, تو فرمایا ایسا کرو تم ان کے نبی کو مشورہ دے دو ان کی امت کے لیے, اور امت میں داخل ہو جاؤ. مشورہ دے کر کے ان کی امت میں داخل ہو جاؤ. اس لیے مشورہ دیا اس پانچ نماز کا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. قیامت تک کے لیے امت کا مشورہ دینے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے, گویا امت میں داخل ہوئی پانچ نماز کا مشورہ. اب یہ پانچ نماز بھی اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے استاد کہتے تھے کہ کاش کہ ایک اور بار کہہ دیتے, پانچ پانچ کر کے 45 تو ہو چکی تھی, ایک اور بار پھینک دیتے تو مسجد بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. نہیں ٹرسٹی بننے کی اور یہ بننے کی اور وہ بننے کی, لائٹیں اور یہ اور وہ, کیا کام مسئلہ حل ہو جاتا. نہیں 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 نہیں, فرمایا اگر یہ پانچ نمازیں نہ ہوتی تو ہم اللہ کی زیارت کیسے کر سکتے ہیں. اسی لیے کہ اللہ فرماتے ہیں تمہیں معراج میں آنا ہے تو آؤ مسجد میں, میں وہاں موجود ہوں. الصلاۃ معراج المومنین ہے, نبی کو زیارت ہوئی معراج میں, تمہیں زیارت ہوگی مسجد میں, میرے سامنے آؤ یا مسلح پر, سجدے کی جگہ پر, اور کہیں نہیں. اسی لیے قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. پہلا سوال قبر میں, پہلا سوال من ربو کا, لیکن قیامت میں پہلا سوال نماز کا ہوگا. نماز ٹھیک ہے تو سب ٹھیک, ورنہ پھر وہیں پر پکڑے جائیں گے. اس لیے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. سب سے پہلی آیت امام نووی آج کے اس باب میں, باب فضل الصلوات, نماز کی فضیلتوں کے اندر میں یہ بات بیان فرمائی کہ نماز میں یہ تاثیر ہے کہ اس کے ظاہری اور باطنی آداب کی رسپیکٹ کرتے ہوئے, رعایت کرتے ہوئے اگر آدمی پڑھے گا تو اللہ اس نماز کی برکت سے اس کو گناہوں سے بچا لے گا. آج کل کے ینگسٹرز ڈرگ شراب نہ معلوم کیا اور کیا کرتے ہیں. اگر وہ پانچ وقت کی نماز وضو کے ساتھ صحیح ادب کے ساتھ پڑھیں گے, خدا پاک کی قسم میرے اللہ کی بات سچی صحیح ہے, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, یہ صاف صاف اللہ نے فرمایا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من لم تنتہو صلاتہ عن الفحشاء والمنکر فلا صلاۃ لہ, فرمایا جس کی نماز اس کو برائی سے, زنا سے, چوری سے اور بڑے بڑے کاموں سے نہ روکے تو اس کی نماز نماز نہیں. وہ نماز ایسی عبادت ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کسی نے سوال کیا تو عبداللہ بن عباس نے جواب دیا جس شخص کی نماز اس کو اعمال صالحہ پر عمل کرنے کے لیے اور برائی سے روکنے پر ابھارے تو ایسی تو نماز اس کو اللہ سے اللہ کے قریب کر دیتی ہے, اور نہ ابھارے گناہ کرنے پر لے جائے تو سمجھو یہ اس کو دور کر دے گی اللہ سے. اس لیے سب سے بڑا تحفہ اس امت کا نماز ہے. معراج کا واقعہ تو بہت ساری باتیں ہیں, اس میں بڑی حکمتیں ہیں, 50 حکمت ہیں, سنتے سنتے گھنٹے کے گھنٹے نکل جائیں گے. لیکن معراج سے اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ نماز دی ہے, اور نماز کے اندر پابندی ہوگی تو سارے اعمال اللہ کے کرنے کے میں توفیق دے گا. نمبر دو, سورہ فاتحہ کثرت سے پڑھے, یہ معراج کا تحفہ ہے. اور آخری دو آیت سورہ بقرہ کی آمن الرسول سے اینڈ تک پڑھے, اللہ نے اس امت کو خاص تحفہ دیا ہے. اس لیے جو نماز پڑھتا ہے ساری دنیا کے نمازیوں کی دعاؤں میں ہمارا حصہ ہو جاتا ہے, کہ سب کہتے والا عباد اللہ صالحین, تو نیک لوگوں کو بھی اللہ نے سلامتی میں, رحمت میں, برکت میں شامل کر لیا ہے نبی کے ساتھ ساتھ. یہ اس نبی کی برکت ہے, معراج میں اس نے اس امت کو یاد کیا ہے. تو اللہ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو پانچ وقت کی نماز پڑھنے کی, او ماں اور بہنوں کو گھروں میں اور ان کے اولادوں کو, ہماری اولادوں کو, سب کو پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو با جماعت پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کما انت اہل, وصلی علی سیدنا محمد کما انت اہل, وافعل بنا ما انت اہل, فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ, یا حنان یا منان یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام. اللہ ہماری اس پروگرام کو قبول فرمائے, اللہ ہماری اس, اے اللہ تیرے نبی کی بات بولنے, سننے, سنانے کو قبول فرما. اللہ دنیا آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا. میں پانچ وقت کی نماز با جماعت کی پڑھنے کی توفیق نصیب فرما. ماں اور بہنوں کو وقت پر نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ, نماز سب سے بڑی عبادت ہے, جس لیے اللہ پاک نے دن میں پانچ مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا ہے. اللہ تو ہمیں اس کی پابندی کی توفیق نصیب فرما. نماز میں خشوع اور خضوع نصیب فرما, خشوع اور خضوع نصیب فرما. اے اللہ, وسوسوں سے ہماری حفاظت فرما, شیاطینی وسوسوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ, برائیوں سے ہماری حفاظت فرما. اللہ ہماری نماز ہمیں گناہوں سے روکنے کا سبب بنا دے. اے اللہ, تیرے دربار میں ہماری نمازوں کو قبولیت نصیب فرما. اے اللہ, للہیت ہمیں نصیب فرما, اخلاص نصیب فرما. اللہ ہمارے ذکر و عبادتوں کو قبول فرما. اللہ مرتے دم تک نماز پڑھنے کے میں توفیق نصیب فرما. ہماری اعلی اولاد کو توفیق نصیب فرما, ہماری اعلی اولاد کو توفیق نصیب فرما, ہماری اعلی اولاد کو توفیق نصیب فرما, ہم سب کو توفیق نصیب فرما. اے اللہ, نماز چھٹنے پر, پیشانی پر بل تک نہیں آتا. اے اللہ, تو اس گناہ سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ, حفاظت فرما, اور مرتے دم تک اے اللہ بیمار ہو پھر بھی نماز پڑھنے کے میں توفیق نصیب فرما. اے اللہ, تیرا پیارا نبی آخری وقت میں جب چل نہیں سکتا تھا, اے اللہ قدم اٹھا نہیں سکتا تھا, پھر بھی مسجد میں جا کر بیٹھ کر اے اللہ نماز پڑھی ہے. اے اللہ, وہ کتنا تیرا قریب تھا, اس نے نماز نہیں چھوڑی ہے. ہم کون ہیں؟ اللہ ہمیں بھی ہر وقت با جماعت اور ہر وقت ٹائم پر نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ, معراج کا عظیم تحفہ ہے جو پیارے حبیب کو تو نے دیا ہے. اے اللہ, اس کو ہمیں سر اور آنکھوں سے قبول کر کے اس پر عمل کے میں توفیق نصیب فرما. اے اللہ, بیماروں کو شفا عطا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, جو مشکلوں میں پھنسے ہیں اللہ سب کی مشکلوں کو دور فرما. مائیں اور بہنیں, ہمارے بھائی دور دور سے آئے ہیں تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو سننے کے لیے, اے اللہ تجھے اپنے نبی سے بڑی محبت ہے، تجھے اپنے نبی کی باتوں سے بڑی محبت ہے، اے اللہ اس کا واسطہ ہم دیتے ہیں، ہمارے آنے کو، بیٹھنے کو، سننے کو قبول فرما، اللہ ہماری ہر حاجتیں پوری فرما، رکاوٹیں دور فرما، بیماریوں کو دور فرما، پریشان حالیوں کو دور فرما، ہمارے گھروں میں محبت نصیب فرما، میاں بیویوں میں آپس میں محبت نصیب فرما، اولادوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ اولادوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت نصیب فرما، قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ قرآن سے لگاؤ نصیب فرما، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سچی پکی محبت نصیب فرما، یا اللہ یہ پروگرام ہر وینسڈے کو ہوتے ہیں جہاں جہاں لوگ سنتے ہیں، اور اسپیشل مائیں بہنیں دور دور سے اپنے کام کاج کو چھوڑ کر آتی ہے، دوسروں کو لے کر بھی آتی ہے، اللہ سب کے آنے کو لانے کو قبول فرما، نجات کا اور اے اللہ رحمت کا ذریعہ بنا، اللہ مرتے دم تک ایمان پر قائم دائم فرما، اے اللہ ہماری اس گیدرنگ کو، اس مجلس کو جنت کا باغ بنا دے، جنت کا باغ بنا دے، جنت کا باغ بنا دے، مغفرت کا سبب بنا دے، رحمت کا سبب بنا دے، ہم سب یہاں سے اٹھے اس سے پہلے ہماری آل اولاد کی اور پوری امت کی مغفرت فرما دے، مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، دوست و احباب کی مغفرت فرما، متعلقین، محبت رکھنے والے اور میرے جتنے بھی محسنین ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما، متعلقین ہیں سب کی مغفرت فرما، اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جتنی دعائیں خیر کی مانگی ہے اس میں ہمیں بھی حصہ نصیب فرما، شرور سے جتنی پناہ مانگی ہے ان تمام شرور سے ہم سب کی حفاظت فرما، وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔